اگلی بات تو بہت ہی خوبصورت ہے، توبہ کے متلاشی پر فرشتوں کا نزول. متلاشی کون ہے؟ تلاش کرنے والا. جس کو توبہ کی تلاشی کوئی ہوتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جس کو اس رمضان نے توبہ پہ مائل کر دیا؟ مجھے تو اپنے آپ کو لگتا ہے کہ ہر رمضان دل سے کچھ نہ کچھ گناہوں کی نفرت تو نکالتا ہے اور کچھ نیکیاں جو آج تک نہیں اس کو کرنے کا شوق ڈالتا ہے. تو بڑا خوبصورت واقعہ آپ میں سے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، لیکن جب سنے تبھی مزہ آتا ہے. کیا؟ توبہ کرنے والا شخص اللہ کریم کو بے حد پسند ہے اور تائب شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں. توبہ کرنے والوں میں سے ایک ایسے خوشبخت شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے 3, 4 یا 15-20 آدمیوں کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ شخص 100 انسانوں کا قاتل تھا. واقعہ یاد ہے آپ کو؟ وہی واقعہ یہ بھی. تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ شخص توبہ کے لیے تیار ہو گیا. توبہ کا متلاشی یہ شخص گھر سے نکلا تو اس پر موت وارد ہو گئی. تو اس سعادت مند کے لیے فرشتے اتر آئے. اس خوش نصیب کا تذکرہ صحیح عین میں موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گا. یہ نوٹ کیجئے گا، یہ بہت ہی کام کی بات ہے. اس نے بیچارے نے مسئلہ پوچھنا تھا عالم سے. علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا عالم. لوگوں نے اس کو کہا راہب. راہب کون ہے؟ عبادت کرنے والا، بغیر علم کے بس عبادت کرتا جا رہا ہے. خیر، وہ راہب کے پاس گیا تو اس نے کہا، میں نے 99 آدمی قتل کر دیے، کیا میری توبہ ہے؟ حلی من توبہ؟ راہب نے کہا کہ نہیں. اس پر اس نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کیا. اس پہ میں نے ایک درس دیا ہوا ہے، مجھے وہ یاد آ رہا ہے، اگر کبھی سنیں. پوری عربی کی حدیث 1 by 1 ایسے ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کی تھی. یہ جو اس کا 100واں قتل ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر کا ریگریٹ ہے کہ بھائی میں اس گناہ کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں اور تم مجھے پھر باہر ڈال رہے ہو، میں تمہیں بھی مارتا ہوں. بعض دفعہ گناہ گار کو اس کے گناہ کا اتنا گلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس نے اس کو جو قتل کیا، ایک تو قتل آسان ہو گیا تھا اس کے لیے، پہلے ہی اتنے کیے ہوئے تھے، لیکن یہ اس کو ایسی بات کر کے کیوں کر رہا ہے کہ تم مجھے توبہ سے دور کیوں کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ راہب کو نہیں پتا تھا صحیح مسئلہ. آج بھی ہر داڑھی والا شخص عالم نہیں ہوتا. بچوں کو قرآن پڑھانے والے جو مولوی صاحب ہیں، جو قاری ہیں، جو حافظ ہیں، ان کو شریعت کے حکم نہیں پتا. نہیں پڑھی انہوں نے شریعت، کوئی عیب تھوڑی ہے، ہر ایک نے تھوڑی پڑھی ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. مثال ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ آپ کے سر میں درد ہے، آپ گئے ENT کے پاس. ENT کون ہوتا ہے؟ جی. اور اس سے جا کے آپ گردے کی کوئی دوائی لینے لگ جائیں، گردے میں بڑی درد ہے، پیٹ میں بڑی درد ہے، آنکھوں والے ڈاکٹر کو جا کے کان چیک کرانے لگ جائیں، بیوقوفی ہے نا. وہ بیچارہ اپنی عزت رکھنے کے لیے آپ کو کوئی دوا دے بھی دے گا تو فائدہ تو نہیں ہوگا. بعض لوگ دینداروں کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے بس میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے اور آپ بڑے دیندار ہیں تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں نے یہ نہیں پڑھا. ڈاکٹر بھی تو ایک سے دوسرے کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں نا، آپ ادھر چلے جائیں. آپ بھی کسی اچھے دیندار کی طرح راغب کر دیں کہ آپ اس سے جا کے پوچھ لیں، لیکن غلط جواب پھر بھی نہیں دینا. خیر، اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کو ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا. اس نے اس عالم دین سے کہا، میں نے 100 آدمی قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم نے کہا، ہاں، بھلا توبہ کے اور اس کے درمیان کوئی حائل ہو سکتا ہے؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے. یہاں ساتھ ہی آپ کو ساتھ ساتھ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دیتی جاؤں، بعض دفعہ انسان کسی کمیونٹی میں، کسی ماحول میں بدنام ہو چکا ہوتا ہے. دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا، بد سے برا بدنام. اب جہاں آپ کی شہرت ہو چکی ہے برائی، آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو جانتے ہیں اس نام سے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایوائڈ کریں، کمپنی بدلیں. کیونکہ جب آپ ایک کمپنی میں رہتے ہیں نا، کمپنی سمجھ گئے، وہ کمپنی نہیں ہے جو کمپنیز ہوتی ہیں ملٹا نیشنل، وہ نہیں. کمپنی مین فرینڈشپ، ساتھی. جس جگہ آپ بیٹھنے سے آپ کو فیل ہو، نمبر ایک، آپ دوبارہ اسی چیز میں پڑی جائیں گی جس سے آپ نکلنا چاہ رہی ہیں. دوسری بات ہے، یہ آپ کو تانا دیں گے، جی 900 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی، بڑا ہوا جی آپ نے ایک دورہ قرآن سن لیا، آپ تو ہم پہ تنقید کرنے لگ گئیں. تو آپ تھوڑا سا ان محفلوں کو ایوائڈ کریں. کیوں؟ یہ سنت ہے. اس عالم نے کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، ایک نئی زندگی شروع کریں، ٹیک اے نیو اسٹارٹ. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ اپنے اون پہ نیکیاں شروع کر سکتے ہیں. وہ آدمی وہاں سے چل پڑا. جب ٹھیک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا. اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے. اب یہ وہ جھگڑا نہیں ہے جو جس کو جھگڑا کہتے ہیں، مین کراس کوسچننگ ہو گئی. جھگڑا کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے. یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی, اس نے توبہ کر لی ہے, چاہے 100 قتل کیے تو اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے قطن کوئی نیک کام کیا ہی نہیں, یعنی ابھی نیت کی ہے, ابھی نیکی کا کام تو کوئی نہیں کیا. اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا. فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فصیل فیصل یعنی فیصلہ کرنے والا بنا دیا کہ تم بتاؤ ہم کیا کریں. فرشتے نے کہا دونوں مقامات کے درمیان کا فاصلہ ناپ لو, کون سا, اس کے گھر سے لے کے وہ جگہ جہاں اس کی موت آئی, اور جہاں موت آئی وہاں سے لے کے وہ بستی جہاں کہ اس کو پہنچنا تھا, اور جس مقام سے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو. فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا, لہٰذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی رخ قبض کی. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی سے صرف ایک بالشت اتنا ون ہینڈ زیادہ قریب تھا, چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا. اور بخاری کی روایت تو یہ سب سے خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا, لمبی ہو جا. آپ کہتے ہیں نا کہ رات کو زمین سکڑ جاتی ہے دن کو پھیل جاتی ہے, تو حدیث میں بھی ہے. آپ رات کو ٹریول کریں تو وہی سفر جو 3 گھنٹے میں وہ 2.5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. راتوں کو زمین شرنک ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر زمین کو اس وقت بھی کہہ دیں کہ لمبے ہی ہو جاؤ تو ہو جاؤ, زمین کھنچ گئی. جیسے نرم چیز آپ چوئنگا میں اس کو جتنا مرضی لمبا کر لے, آٹا گوندا میں اس کو لمبا کر سکتے ہیں نا, تو زمین اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو ایسے کہے تو زمین لمبی ہو جائے گی. اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کا رقبہ ناپ لو. چنانچہ یہ شخص اس نیک علاقے کی طرف ایک بالش بھر قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہو گئی. کون ہے جو بندے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے سچے طلبگار بنائے تاکہ فرشتوں کی معاونت حاصل ہو اور ان کے نزول کی سعادت کو ہم پا سکیں. توبہ کرنے والے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمل لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں. سبحان اللہ, اس حدیث کو آپ یاد کر سکتے ہیں, آج ہی یاد کر لیں ایک بار پھر. التائب التائب من الذنب من الذنب کمن لا ذنب له. تو اس کو یاد کر لیں گے تو بہت ہی پیاری سی روایت ہے, آپ کو بھی یاد رہے گی. توبہ سے متعلق اگر فرمان الہی کو پڑھ لیا جائے تو وہ اس حدیث سے بڑھ کر ہے کہ گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فرقان آیت 70 اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں, ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے. تو اب یہ سب کچھ سن کر آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ ہم توبہ کریں گے.
الذين لا يدعون مع الله تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إنه يتوب إلى الله متابا
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع فإني قريب أجيب دعوة الداع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله
اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں اتنی خوبصورت آیتیں ہیں توبہ کے بارے میں اگر ہمیں مطلب سمجھ آتا ہو تو واقعی ہم جب بھی ان کو پڑھتے ہیں اپنے عام طور پہ قرآن کے پڑھنے میں تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بن جاتی ہیں تو رمضان کے روزے اور رمضان کی عبادات بندے کو بہت حد تک گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ہم سب کو اپنے نام اعمال کو اس طرح فیل کرنا چاہیے جیسے کپڑا دھویا اور اب اس پہ کوئی داغ نہ لگے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سب گناہوں سے نفرت دے دے اور جو ابھی تک ہم سٹرگل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہم سے نکال دے انشاءاللہ اب اگلا عمل دیکھتے ہیں بہت ہی خوش بخت ایک فرد کی کہانی ہے ایک سعادت مند کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کا چلنا یہ کون تھے ایک سعادت مند جس کے جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے یہ صحابی رسول تھے اور یہ شخص کتنی ہی عظمت کا مالک تھا جس کی خاطر اللہ کریم نے اپنے فرشتوں کو نازل فرمایا جو اس کی میت کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. عہد رسالت میں یہ منفرد نوعیت کا جنازہ تھا. اس خوش نصیب صحابی کا نام نہ تو مل سکا اور نہ مزید وضاحت ملی. البتہ نزول الملائکہ کی سعادت اس کا مقدر بنی. دلیل میں روایت ہے ابو داؤد کی, حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یعنی یہ ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھے. سواری پیش کی گئی تو آپ نے سوار ہونے سے انکار فرما دیا. جب واپس ہوئے تو دوبارہ سواری پیش کی گئی تو آپ سوار ہو گئے. جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا, فرشتے پیدل چل رہے ہیں, ان کے چلتے ہوئے مجھے سوار ہونا گوارا نہ تھا. اور جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا. اور یہ حدیث میں اور لوگوں کے لیے بھی آتا ہے کہ نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے شامل ہوتے ہیں. جو لوگ کفر اور تکذیب کرتے ہیں نا, تو ان کی روحوں کو اوپر لے جانے کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. اس کے برعکس جب ایک نیک شخص دنیا سے جاتا ہے نا, تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے بڑے پیار سے اس کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر اوپر لے کر جاتے ہیں. پھر اوپر سے جب وہ پہلے آسمان کا دروازہ نوک کرتے ہیں, پھر دوسرے کا, تو خوشی خوشی لوگ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. اس پورے حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے جا کے سجدے میں جاتا ہے, پھر جنت میں پہلے سے موجود لوگوں کو ملتا ہے, تو واپس جب آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت فرشتے اس کو واپس اب اس کے جسم میں جا کے ڈالیں گے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا میں اس کی نماز جنازہ تیار ہوتی ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ پھر سب فرشتے اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کی گزر جائے, باقی تو کام اللہ پہ ڈال دیں. اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو تو بہترین معاملہ کرے گا نا, تو وہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کر دینا انشاءاللہ. پھر ایک اور عمل جو بہت ہی آسان ہے, بہت خوبصورت عمل ہے, اور آپ میں سے اکثر بہت دفعہ کرتے ہیں, دن میں کئی بار کرتے ہوں گے, وہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں پر فرشتوں کا نزول. آپ پر درود بھیجنا ایمان کا جز ہے اور خیر و برکت کو سمیٹنے کا باعث بھی. اور جو کوئی اسے اعراض کرے یعنی منہ پھیرے, اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. ایسا بدبخت شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. درود پاک درجات کی بلندی, گناہوں کا کفارہ اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہموار کرنے والا انمول تحفہ ہے اور غموں سے نجات کا نسخہ ہے. مگر درود پاک کے الفاظ کا مسنون ہونا ضروری ہے, یعنی وہی لفظ ہم پڑھ سکتے ہیں درود میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں یا سکھائے ہیں. درود اللہ رب العزت کی سنت اور اس کا حکم ہے اور اس کے ملائکہ کا کلام ہے. وہ سعادت مند حضرات جو درود پاک کو اپنا ورد بناتے ہیں, ان کے لیے کائنات کا رب اپنے معزز فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیتے ہیں, اور وہ مقرب فرشتے ایسے سعادت مند لوگوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں. اس کی دلیل سنن نسائی میں موجود ہے. عبداللہ بن مسعود سے روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ بھی دہرائیے گا, ان للہ ملائکتن سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام من امت السلام. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں. یعنی کچھ فرشتوں کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے اس کو لے کر اللہ کے نبی تک پہنچانا. اب یہ کیسے پہنچاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, غیب کا معاملہ. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے, کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ محبت میں ہی صحیح لیکن ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی کے روضے پہ جا کر کھڑے ہو کر درود پڑھنا اور وہاں جا کے رونا دھونا اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں جتنی کوشش اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے اس دین کو سیکھنے کے لیے کرنی چاہیے. گریبان الجھ جاتے ہیں, دوپٹے پھٹ جاتے ہیں, گائے بھینسوں کی طرح بھاگتی ہوئی عورتیں دیکھی گئی ہیں, اور وہاں جو چلا گیا پھر ہٹتا نہیں ہے وہاں سے, دوسروں کو جگہ نہ ملے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریاض الجنہ اس کے بالکل ساتھ ہے. جب اس حدیث پہ آپ کا ایمان ہے نا, آپ یہاں ناروے میں بیٹھے ابھی کہیں, بلکہ ہم سب شعور سے کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہوئے وہ یہ درود لے کر اللہ کے نبی تک پہنچا دیں گے. اب یہ آپ نے میں نے یہاں کھڑے ہو کے پڑھا یا روزے پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے یا کعبے میں پڑھیں گے جا کر, یہ سب برابر ہے. اس لیے وہ کام کریں جس کے کرنے میں دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یہ کوئی عبادت نہیں، اور عبادت کے نام پہ دوسروں کو تکلیف دے کر بندے کو اجر تو نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اگلی حدیث میں یہ بات اور بھی کلیئر ہوگی۔ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ کیسے؟ قبرستان میں کیا نہیں کر سکتے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو لوگ قبروں پہ جا کر سجدے دیتے اور قبروں پہ جا کے بابوں سے دعائیں مانگتے اور کرتے، پتہ نہیں وہ کہاں سے دلیل لی، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ شک ہے اس بات کا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اس بزرگ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ قرآن اور نماز گھر میں پڑھنی، اس لیے کہ گھر میں اس کی برکت ہے، تو اب گھروں میں تو پڑھے نا۔ اور فرمائے کہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا، یعنی میری قبر پہ جا کے میلے لگیں، عرس ہو، اور وہاں جا کے عطر کی خوشبو اور پھولوں کی پتیاں ٹنوں کے حساب سے ڈالنا، یہ میلے کا ہی سما ہو جاتا ہے نا۔ فرمائے تم میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنی آسان بات ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اب دیکھیے حسن روایت ہے، یہ جتنی روایتیں اس بک میں، یہ ناصر الدین البانی نے ان کو ٹھیک قرار دیا ہے، یعنی آج کے دور کی لیٹسٹ ریسرچ میں یہ حدیثیں اوتھینٹک ہیں، تبھی آپ کو یہ بک پڑھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ جب تک کسی روایت کا صحیح ہونا ثابت نہ ہو، آپ میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو حدیث کہہ کر پیش کر سکیں۔ تو ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اس کے بعد پھر جہاں بھی ہوں گے وہ درود اللہ کے نبی تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، چھوٹا درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی یہ پورا نہیں پڑھ سکتے نا ہر وقت، تو اللہ مسلی علی محمد ہے، یہ تو آپ کہتے ہیں نا صبح و شام 10-10 دفعہ فجر اور مغرب کے بعد ہے، اور صبح کی شام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے اللہم صلی علی محمد، بس اتنا پڑھیے، اللہم صلی علی محمد، دیٹس اٹ۔ یہ بھی تو درود ہے نا، یہ جو ہم آپ کا نام سن کے کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو لازم ہو جاتا ہے جہاں بھی لفظ محمد آئے آپ کے لیے، یا احمد آ رہا ہے جو کہ آپ کا نام ہے، جب یہ نام آئے تو اس پہ درود پڑھنا لازم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور آپ ممبر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین۔ صحابہ سمجھے کہ آج تک تو اللہ کے نبی سیڑھی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے، شاید حکم بدل گیا۔ بعد میں پوچھا تو آپ نے کہا نہیں، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات کہوں آپ اس پہ آمین کہیں، کیونکہ اس پہ ان کی طرف سے بھی یہی بد دعا تھی کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہ پڑھے تو وہ تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا آمین۔ دیکھیے جبرائیل کی دعا اور نبی کی آمین تو کتنا بڑا کام ہے۔ پھر وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، اس پہ بھی اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت ہے۔ اور تیسرا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس رمضان میں وہ نیکیاں کر کے، عبادت کر کے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اگلے عمل پہ چلتے ہیں۔ ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے والے مسافر کے لیے فرشتے کا نزول۔ اللہ کریم کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جب اللہ کا بندہ سفر کی تیاری کرتا ہے تو اپنے سفر میں اپنے خالق کو، مالک سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، تو اس پرہیزگار بندے کا مالک خوش ہو کر اس خوش نصیب آدمی کے لیے ایک معزز فرشتہ نازل فرما دیتا ہے جو اس کا ہم سفر بن جاتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے سوار ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ فرشتہ معاون اور مددگار ہوتا ہے جو مسلسل سفر ختم ہونے تک اس کی رفاقت میں رہتا ہے۔ اس عظیم مسافر اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے کی عظمت کو امام طبرانی نے نقل کیا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من راکب یخلو فی مسیرہ باللہ وذکرہ الا ردفہ ملک ولا یخلو بشعر ونحوہ الا کان ردفہ شیطان۔ نہیں کوئی سوار علیحدہ ہوتا اپنے سفر میں اللہ اور اس کے ذکر کے ساتھ، مگر اس کا ساتھی فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح نہیں علیحدہ ہوتا کوئی شعر گو، یعنی برے اور غلط اشعار یا اس کی مثل کے ساتھ، مگر اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے یہ حدیث؟ لوگ کہتے ہیں جب تک میوزک نہ چلے سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سفر والے گانے لگاؤ، خوبصورت مناظر والے گانے لگاؤ. سفر میں ذکر کرتے ہوئے سفر شروع کریں گے تو فرشتہ ساتھ ہوگا, اور اگر ساز آواز اور گانے بجانے کو زندگی کا حصہ بنا کر لگے تو آپ پر میں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہے. اور آپ دیکھیے کہ باہر سفر میں یا باہر جا کر تو کچھ لوگ زیادہ ہی اپنے آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. اور آپ سفر کی دعا بھی دیکھ لیجئے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہم انی اسلک فی سفری حاضر تقوی والبرہ, اے اللہ میں تیرے سے سفر میں تقوی مانگتا ہوں. تو گھر میں تو سب ٹھیک ہوتے ہیں, آپ سے باہر تب ہوتے ہیں جب باہر ہوتے ہیں, مستی بھی تو باہر ہی جا کے ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گھر یا باہر ہر جگہ اس کی عبادت کرنے والا بنا دے. باہر جا کے آپ باہر کھلی جگہ پہ تلاوت سنیں یا آپ میوزک سنیں, آپ کو اپنا پتہ چل جائے گا آپ کون ہیں. جیسے باہر کے سینز ہوتے ہیں, اگر وہاں تلاوت آپ کے دل کو خوشی دیتی ہے نا تو آپ مان لیجئے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. اور اگر میوزک مزہ آتا ہے, جی میں تو گاڑی میں بیٹھتی نہیں جب تک میوزک نہ چلے, تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کرے. دین کے طالب علم کے لیے فرشتوں کا نزول, آپ کی میری بات آ گئی, کیونکہ ہم سب طالب علم ہیں اور اللہ ہمیں مرتے دم تک طالب علم رکھے. دعا کریں اپنے لیے, پڑھیے, ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اللہم انی اسلک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. آمین. کہ اپنی دعا پہ خود, یہ میرے پڑھانے پہ پڑھی ہے یا اپنے دل سے پڑھی ہے, شاید آج ہماری یہ دعائی قبول ہو جائے اور ہمارے دل میں علم کی طلب آ جائے. دین اسلام کا علم رکھنے والا اپنے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ کریم اس کی منزل کو آسان فرما دیتے ہیں. اس کا نکلنا اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں. فی سبیل اللہ, نہ تیر پکڑا نہ تلوار چلائی نہ کوئی ہتھیار پکڑا, لیکن آپ اللہ کے راہی ہیں. ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. یہاں بیٹھ کے جنت لینی آسان لگتی ہے کہ نہیں؟ بہت آسان لگتی ہے, لیکن جنت بند مٹھیوں سے نہیں ملتی. اس کے لیے مٹھیاں کھولنی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور رحمان کے فرشتے اس خوش نصیب کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. طالب علم کے اس عظیم مرتبے کو امام احمد, ابن ماجہ, حاکم, ابن حبان اور التیالیس رحمہم اللہ اجمعین نے نقل کیا. ابو دردہ اور صفوان بن اسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم الا ودعت لہ الملائکۃ اجنحتہا ردن بما یسنو. جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر رکھ دیتے ہیں. محسوس کیا تھا اپنے گھر سے آتے ہوئے فرشتوں کے پروں پہ پاؤں رکھنے کو؟ لوگ تو ریڈ کارپیٹ بچھاتے ہیں نا, لوگ تو پھول بچھاتے ہیں اور کوئی پلکیں بچھاتا ہے اور کوئی نظریں بچھاتا ہے. اللہ آپ کے لیے فرشتوں کے پر بچھاتا ہے. آسان ہو جاتا ہے, ایک دفعہ سوچ لیں کہ میں نے جانا ہے. یہ جو آسانی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی صورت میں دکھتی ہیں آپ کو. اور آپ ایک دفعہ سوچے میں نے نہیں کرنا تو اتنا پہاڑ لگے گا کہ یہ کبھی سر ہی نہیں ہوگا. اللہ ہمارے لیے علم کے راستے آسان کر دے. کتنی سعادت اور عزت کی بات ہے کہ مخلص طالب علم کے لیے معزز فرشتے پر بچھائیں. یہ اس لیے کہ طالب علم اپنے رب کی رضا کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے, اللہ کریم اس سے گہری الفت اور چاہت رکھتا ہے. کیا پتہ چلا کہ رب کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے علم لینا ہے اور دین کو پھیلانے کے لیے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اصل دین یہی ہے کہ جس کے بعد اللہ کے دین کے دائی بن جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی کہ ہم ایسا علم سیکھیں کہ جو ہم بعد میں سکھا بھی سکیں. اگلی ہے قرب قیامت, مکہ اور مدینہ کے مومنوں کے لیے فرشتوں کا نزول. مکہ اور مدینہ دو امن اور سلامتی والے شہر ہیں, اور کونین کے تاجدار کا ان دو شہروں سے گہرا تعلق اور وابستگی تھی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. پوری دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ عزت اور احترام والے یہ دو سلامتی کے شہر ہیں, اور قرب قیامت ان دو شہروں میں صرف مومن ہی رہ سکیں گے. باقی سب یوں نکال دیے جائیں گے جیسے کپڑے سے میل نکال دیا جائے گا. اور بتا آپ کو یہ کب ہوگا؟ مدینہ میں ایک زلزلہ آئے گا، اس کی ہیبت منافقوں کے دل پہ اتنی طاری ہو جائے گی کہ وہ مدینہ سے مائیگریٹ کر جائیں گے، صرف وہاں سچے ایمان والے رہ جائیں گے، پھر یہ معاملہ ہوگا۔ ان سعادت مند لوگوں کا تذکرہ جو مکہ اور مدینہ منورہ میں باقی رہ جائیں گے اور دجال ان شہروں کا رخ کرے گا، تو زمین و آسمان کا رب اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من بلدن الا سیطعوہ الدجال الا مکہ و مدینہ و لیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین تحرسها فینزل بالسبحۃ فترجف المدینۃ ثلاث رجفات یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق۔ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال نہ جائے سوائے مکہ اور مدینہ کے، اس کے راستے پر فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور چوکی داری کریں گے، پھر دجال اس سرزمین میں اترے گا مدینہ کے قریب، اور مدینہ تین بار زلزلے سے کانپے گا، اور اس میں جو کافر یا منافق ہوگا وہ دجال کے پاس چلا جائے گا، یعنی ادھر سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جائے گا اور وہاں دجال اس کو پکڑ لے گا۔ دوسری لمبی روایت میں کہ وہ کوئی بستی نہیں چھوڑے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال کہے گا، وہ مجھ پر حرام ہے، میں ان دو شہروں میں جانے کی جب بھی کوشش کروں گا تو اپنے سامنے فرشتے کو ننگی تلوار کے ساتھ پاؤں گا اور وہ مجھے روک دے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کے مطابق فیصلے ہوں گے لوگوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے نام پہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو آتی ہیں نا، اس سے گھبرا کر دین کا راستہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ایک شخص تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اس کے جانور مرنے لگ گئے، اسی طرح ایک کے بارے میں آتا ہے کہ بیماری آ گئی، پورا واقعہ ہے یہ ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ یہ کہہ کر اسلام سے نکل گئے کہ ہمیں اسلام راست نہیں آیا، اور انہوں نے جاتے جاتے وہ اونٹ بھی چوری کر لیے اور ان کے چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری اور ان کو اندھا کر کے ذبح کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے پھر ان کو سزا دلوائی تھی۔ تو یہ دین کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ میرے آپ کے ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم کتنے فرم ہیں اور ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس علم کو لینے کے لیے۔ پھر فکر آخرت اور ذکر الٰہی میں مشغول افراد کے لیے فرشتوں کا نزول، دعا کریں میں فکر آخرت لگ جائے اور ذکر الٰہی میں ہماری زبانیں تر رہیں۔ ملائکہ کے نزول کی سعادت سے فیض یاب ہونے والوں میں ایک خوش بخت وہ ہے جو ہمیشہ آخرت کی فکر میں اور اپنے رب کریم کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، لیکن یہ کام انتہائی مشکل ہے۔ مشکل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بالکل کرنا ہی نہیں، بلکہ ممکن حد تک فکر آخرت اور ذکر الٰہی میں مشغول رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت فکر آخرت اور ذکر الٰہی میں گزرے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ایمان کی فکر لاحق ہوئی، ایسے ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ ان کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت حنزلہ سعیدی کا جو کاتب رسول بھی تھے، ان کا بیان ہے، ایک دن ہم رسول اللہ کے پاس تھے، آپ نے ہمیں نصیحت فرمائی اور دوزخ کا تذکرہ کیا۔ آپ کے پاس کے بعد میں گھر آیا اور بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کیا، باہر نکلا تو مجھے ابو بکر صدیق ملے، میں نے کہا حنزلہ منافق ہو گیا، نافق حنزلہ کے الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یعنی حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ کیسے؟ یعنی جب ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، تو جنت اور دوزخ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر فرمانے لگے، یہی معاملہ تو میرا بھی ہے، شاید ہم بھی یہ سوچے کہ جو یہاں بیٹھ کر اس وقت دل کی حالت ہوتی ہے وہ باہر جا کے نہیں ہوتی، امیجینیشن میں تو ایسے ہی آتا ہے۔ خیر، دونوں اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، حنزلہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا اور ابو بکر صدیق نے کہا، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یا حنزلہ تو ساعتن و ساعتن لو کانت تکون قلوبکم کما تکون عند الذکر لسافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. اے حنزلہ، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جیسے اب یہ وقت وقت کی بات ہے نا، ہر وقت تو یہ اپرچونیٹی بھی نہیں ملتی نا، جو اس وقت بھی بیٹھ کے غور اور توجہ سے سن رہے ہیں، یہ وقت دوبارہ کہاں آنا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. یہی آپ نے کہا کہ یہ تو ایک وقت ہوتا ہے جس وقت دل کی یہ حالت ہوتی ہے. اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے، جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں اور تمہیں راستوں میں سلام کریں. یعنی اگر یہ قرآن کی محفل میں جو محفل ہے، یا اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی تھی، اگر یہی ہماری سب کی ہر وقت رہے، تو راستوں میں ہمیں فرشتے نظر آئیں، وہ ہمیں سلام کریں، شیک ہینڈ کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے، لسافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنزلۃ ساعتا وساعتا ثلاث مرار. یعنی آپ نے تین بار یہ بات کی، ساعتا وساعتا، ساعتا وساعتا، کہ وقت وقت کی بات ہے. اگر تمہاری یہی حالت رہے تو فرشتے تمہارے بستروں میں، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. لیکن اے حنزلہ، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تو آپ کے میرے لیے اب میدان کھولا ہے. تقریباً 25 اعمال ہم نے پڑھ لی ہیں جو فرشتوں کو بلاتے ہیں. اب ذرا گو تھرو کراؤں گی بیچ کا ٹاپک، کیونکہ آخری ٹاپک پھر ہمارے عمل سے متعلق ہے، تو اس کو زیادہ تفصیل سے لیں گے.